الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ امیر اہل سنت کا رسالہ ضیاء درود و سلام مجمع الزوائد کی ایک روایت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا چینل کے ناظرین, پیارے اسلامی بھائیو, ہمارا سلسلہ فیضان مدنی مذاکرہ کی ایک کڑی ہے, اسلام کی بنیادی باتیں, اور اس کے مختلف سلسلے ہم کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے بہت سارے مدنی پھول حاصل کیے ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ دیکھا ہو, اور اللہ پاک کے تعلق سے اسلامی نظریہ کیا ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان کے تعلق سے ہمیں کیا عقائد رکھنے ہیں, اس طرح ہم چلتے چلتے مختلف موضوعات کے ساتھ چلتے رہے. اور اب ہم آ رہے ہیں بڑے اہم موضوع کی طرف. موضوع جو ہے وہ ہے کرامت. کرامت کے تعلق سے ہم آپ کو مختلف چیزیں بیان کرنا چاہیں گے, مگر آج کے سلسلے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کرامت کا تذکرہ تو ہے, مگر کرامت جو قرآن و حدیث سے جو واقعات وغیرہ ملتے ہیں اور پچھلی امتوں کے بزرگ, یعنی یہ اولیاء کرام کی ایسی باتیں کہ بظاہر انسان کی عقل میں نہیں آتی, کیونکہ وہ عادتاً معمول کے مطابق, روٹین کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں, جیسے پانی کے اوپر چلنا وغیرہ, کہ ایسا نارمل ہوتا نہیں, عادتاً ہوتا نہیں ہے. تو ایسی باتیں پچھلی جو امت کے اولیاء ہیں انہیں بھی دی گئیں, اور آج ہمارا سلسلہ اس تعلق سے, ہمارے سلسلے کا اسلوب جو انداز ہے وہ جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا, ہمارے ہاں ایک موضوع لیا جاتا ہے اور اس پر امیر اہل سنت کے مختلف مدنی مذاکروں کے مدنی گلدستوں کو جمع کر کر آپ کو دکھایا جاتا ہے. ہم اپنے اسی انداز کو باقی رکھتے ہوئے آگے چلیں گے, اور پہلا مدنی گلدستہ ہم آپ کو بڑا پیارا سا دکھا رہے ہیں, واقعہ اصحاب کہف. آئیے دیکھتے ہیں.
اصحاب کہف بغیر کھائے پیے طویل عرصے تک زندہ رہے, اس کا واقعہ بیان فرما دیجیے.
اصحاب کہف اپنے زمانے کے معزز اور صاحب ایمان حضرات تھے. یہ دقیانوس نامی غیر مسلم بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر ایک غار میں چلے گئے, جہاں 300 برس سے زائد عرصہ سوتے رہے. بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے غار کو دیوار کھینچ کر بند کروا دیا. یہ کام انجام دینے والے آدمی نے ان اصحاب کے نام, تعداد اور مکمل روداد ایک تختی پر کندہ کروائی, لکھوائی, تانبے کے باکس میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں محفوظ کر دیا. دقیانوس کی موت کے کافی عرصے بعد بیدروس نامی نیک بادشاہ اقتدار پر آیا. اس کے دور میں کچھ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہو گئے, تو اس نے جناب باری تعالی میں دعا کی, یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جسے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین کرنے لگے. اس کے دور حکومت میں چند لوگوں نے غار پر بنی دیوار کو گرا دیا, جس سے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے. چنانچہ اصحاب کہف اللہ پاک کے حکم سے اٹھے, ایک دوسرے کو سلام کیا, نماز ادا کی. پھر یملی خواہ جو ان میں سے ایک فرد تھے ان کو کھانا لا دیں اور دقیانوس کی خبر گیری کے لیے بھیج دیا معلومات کے لیے. انہوں نے تندور والے کو دقیانوسی سکے دیے تو وہ سمجھا کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے. معاملہ حاکم تک پہنچا. حاکم کی پوچھ گچھ کے بعد یملی خان نے کہا, یہ بتائی کہ بادشاہ دقیانوس کس حال میں ہے. حاکم نے کہا کہ ابھی روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے. ہاں صدیوں پہلے اس نام کا ایک غیر مسلم بادشاہ گزرا ہے. یملی خان نے کہا ارے کل ہی تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پورا غار میں پناہ گزین ہوئے تھے, وہاں میرے اور ساتھی بھی ہیں. چنانچہ حکیم اور دیگر لوگ اس غار پر پہنچے اور یملی خان نے اپنے ساتھیوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا. یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کے حکم سے ہم اتنا عرصہ اس غار میں سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے کہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کی نشانی بنی. پھر حکیم کی نظر اس صندوق ان باکس پر پڑی جو دیوار کی بنیاد میں دبایا گیا تھا. اس میں سے وہی تختی برآمد ہوئی جس پر اصحاب کہف کی تفصیل لکھی ہوئی تھی. اس کی خبر بادشاہ بیدروس کو دی گئی تو وہ بھی اپنے مصاحبین یعنی ساتھیوں کے ساتھ غار میں آ گیا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ میری دعا قبول ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اس واقعے میں بہت سارے مدنی پھول بھی ہیں. اس بادشاہ نیک بادشاہ اس کی دعا قبول ہونا, اللہ پاک کا اس کی مدد کرنا, ساتھ ساتھ ان پچھلے زمانے کے اولیاء کرام کی کرامت بھی پتہ ہوئی. اتنے عرصے سوتے رہے اور اس کے بعد بھی زندہ رہے اللہ پاک کے حکم سے. ہم آپ کو پچھلے امتوں کے اولیاء کرام کے کچھ واقعات سنا رہے ہیں مدنی گلدستوں کی صورت میں امیر اہل سنت کی زبانی. اور ہم اب چلتے ہیں بے موسم پھل, یہ قرآنی واقعہ ہے, ہم آپ کو اس کی طرف بھی لے کر چلیں.
محمد انس کراچی سے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر پھلوں کا آنے والا قرآنی واقعہ بیان فرما دیجیے.
اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت عظمت عطا فرمائی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن شریف کی عمر تھی. حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے تو آپ کے پاس بے موسم کے پھل پاتے. ایک مرتبہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم سے سوال کیا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا جو پاک ذات حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بے وقت بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے پھل عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد مجھے بیٹا عطا فرما دے. اس خیال سے آپ علیہ السلام نے دعا کی جو قبول ہوئی اور آپ کو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بشارت ملی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ اور ولیہ تھیں. پچھلی امت کے اولیاء میں سے پچھلی امت کے ایک ولیہ کا بھی تذکرہ ہوا اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد شریف میں آپ کے نکاح شریف میں جنت میں ہوں گی. دنیا کی مضبوط دیوار کس نے بنائی؟ آئیے اس واقعے کی طرف بھی چلتے ہیں, یہ بھی قرآنی واقعہ ہے اور پچھلے امت کے اولیاء کرام کے واقعات کا ہمارا سلسلہ جاری ہے, آئیے چلیں.
میرا نام محمد اشفاق رضا عطاری ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ذوالقرنین بادشاہ نے دنیا کی سب سے مضبوط دیوار بنائی تھی اور یہ دیوار کیوں بنی اور کہاں ہے؟
سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی دیوار مشہور سد سکندری بولتے ہیں, اس کو سد مانے دیوار. تو یہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو اس دیوار کے ذریعے وہ بند کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی دیوار ہے اور بہت موٹی ہے. روزانہ یاجوج ماجوج چاٹتے ہیں اس کو کہ پھر وہ کچھ چاٹ لیتے ہیں کہ باقی کل کریں گے کام. پھر آتے ہیں تو وہیں کی وہیں وہ دیوار درست ہو چکی ہوتی ہے. جب اللہ چاہے گا قیامت کے قریب تو ان کے ذہن میں یہ آئے گا اور یہ پھر جب یہ چاٹ کر جو کام ادھورا چھوڑا ہے نا یہ کہیں گے انشاءاللہ کل آ کر یہاں سے ہم شروع کریں گے. تو جب یہ دوسرے دن آئیں گے تو وہ انشاءاللہ کہا تھا اس کی برکت سے ان کو وہ دیوار جو ہے نا وہ ادھوری ملے گی, یہاں چھوڑی تھی وہیں سے ملے گی. اب یہ چاٹیں گے اس کو تو اب یہ شگاف ہو جائیں گے اور وہ دیوار کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور یہ باہر آ کر دنیا میں قتل و غارت گری مچائیں گے یاجوج ماجوج. اب یہ دیوار دیکھی تو نہیں جا سکتی.
اس میں اقوال مختلف ہیں علماء کے, اس میں کہ کہاں پر ہے کس طرح کی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے.
یہ ہے دیوار کا ہے, دیوار ہے وہ اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنی جائز ہے, اس کے تحت ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اعینونی بقوہ, میری مدد کرو ساتھ قوت کے. یعنی سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کی کہ میری مدد کرو قوت کے ساتھ مدد کرو دیوار بنانے میں. یہ قرآن کریم میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی ہم نے آپ کو دنیا کی مضبوط دیوار کس سے بنائی کے عنوان سے مدنی گلدستہ دکھایا, اور پچھلی امتوں کے اور بھی واقعات ہیں جو احادیث کریمہ میں بھی ملتے ہیں, اور اس میں تین مسافروں کا ایک واقعہ ہے. آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین مسافر سفر پر جا رہے تھے, ایک غار میں کچھ آرام کے لیے پناہ لینے کے لیے وہ داخل ہوئے. جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو ایک بہت بڑا پتھر کہیں سے دھڑک کر اس غار کے منہ پر آ گیا, غار کا منہ بند ہو گیا. اب بڑے پریشان, پتھر بہت بھاری تھا, دھکا دے کر ہٹانے کی کوشش کرتے ہو لیکن وہ نہیں ہٹا, یہ ناکام ہو گئے. اب ہو گئے مایوس کا, کیسے ہٹے گا. پھر تینوں نے بہم مشورہ کیا, ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں باری باری دعا کرتے ہیں اور وسیلہ اپنے اپنے نیک عمل کا دیتے ہیں, سب سے زیادہ نیک عمل ہم نے اپنی زندگی میں اپنے خیال میں کیا ہو اسی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. پہلے نے دعا مانگی, یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے, ہر حدیث پیاری ہے اس میں کوئی شک نہیں, مگر اس میں جو نکات ہیں نا وہ آپ کو بڑا انشاءاللہ کام آئیں گے, ان کو بالکل گرا میں باندھ لیں. پہلے نے جو دعا کی, یا اللہ میرے والدین جب زندہ تھے ایک بار رات کے وقت میں اپنے والدین کے لیے دودھ لے کر پہنچا, والدین سوئے ہوئے تھے, میرے بچے بھوکے تھے اور بھوک سے وہ بلک رہے تھے اور برابر روئے جا رہے تھے, اور میرے ماں باپ جو تھے وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے. میں نے اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ میں اس وقت تک تم کو دودھ نہیں دوں گا جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پی لیں گے. میں کھڑا کھڑا ساری رات کھڑا رہا, ساری رات گزر گئی, بچے میرے روتے رہے روتے رہے, میری ماں باپ کی آنکھ نہیں کھلی. اے اللہ میں نے ماں باپ کی خاطر اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا, وہ بھوکے روتے رہے, اور یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ ماں باپ کی خدمت تجھے پسند ہے تیرا حکم, محض تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا. اے اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پتھر کو غار سے ہٹا دے. چنانچہ پتھر کچھ سرک گیا اور روشنی اندر آنے لگی, لیکن ابھی یہ بہت مختصر سا ہٹا تھا, اس وجہ سے بندہ گزر نہیں سکتا. دوسرے نے دعا کی, یا اللہ تجھ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے, میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا, بڑی خوبرو اور حسین تھی وہ, اور تو جانتا ہے میں اس پر عاشق تھا لیکن وہ میرے ہاتھ نہ آتی تھی, آخر کار حالات نے اسے مجبور کر دیا تو وہ میرے پاس مدد لینے کے لیے آئی کہ مجھے کچھ رقم دے دو, تو میں نے موقع غنیمت جانا کہ یہ بالکل کنگال اور مفلس ہے, تو میں نے اس سے کہا کہ میں ایسے تو تیرے کو پیسے نہیں دوں گا, اگر تو اپنا آپ میرے حوالے کر دے اور میری خواہش پوری کر دے تو تجھے 120 دینار دوں گا. یا اللہ مجبوری کے ہاتھوں لاچار ہو کر اس نے اپنی ذات میرے حوالے کر دی اور میں اس پر بالکل قادر ہو گیا کہ میں اب کالا منہ کر لوں, اور میری کام میرا ہو جائے کہ یہ بہت حسین تھی، میرا اس پر دل تھا، پھر اللہ مجھے تو یاد آ گیا، تیرا خوف مجھ پر غالب ہوا، اور باوجود قدرت میں نے اے اللہ اس سے برا کام نہیں کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ اس نیکی کا صدقہ یہ پتھر ہٹا دے۔ چنانچہ کچھ اور یہ پتھر سرک گیا، اب بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ یہ تینوں گزر جاتے، اب تیسرے کی باری تھی۔ اس نے عرض کیا اللہ میں نے کچھ مزدور کام پر لگوائے تھے، جب مزدوری بانٹنے کا وقت آیا وہ کام کر چکے تھے، تو ایک مزدور اجرت لینے سے رہ گیا تھا اور پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا، تو میں نے اس کی اجرت کی رقم محفوظ کر لی اور اس سے ایک بکری خرید لی، پھر اس بکری سے بچے ہوئے اس کا کاروبار چمکا اس اجرت کی بکری سے، اور کافی ذخیرہ ہو گیا جانوروں کا اور غلاموں کا۔ مدت ہائے مدید کے بعد وہی مزدور مجھ سے ملاقی ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ تو کہاں چلا گیا تھا مزدور لیے بغیر، یہ دیکھ تیری یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ مال، یہ سب تیرا ہے۔ تو اس کی تو چیخ نکل گئی کہ چھوڑو یار مذاق نہیں کرو، تو میں نے کہا کہ نہیں واقعی یہ تیرا ہے، اس کو یقین نہیں آتا تھا، انہوں نے تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میں کنگال آدمی، یہ میرا کہاں سے آیا۔ میں نے اس سے یاد دلایا کہ یاد کر تو نے فلاں وقت میرے ساتھ کام کیا تھا اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، تو میں نے تیری اجرت سے ایک بکری خرید لی تھی، اور اس بکری سے بڑھتے بڑھتے نفع ہوتے ہوتے یہ سارا ڈھیر ہو گیا، اور اے اللہ میں نے وہ سب کا سب اس مزدور کے حوالے کر دیا تھا، یا اللہ یہ سب کچھ تجھ سے ڈر کر اور تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا، مولا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، یہ نیکی اگر تجھے پسند آئی ہے، اے اللہ میری اس نیکی کے صدقے میں اس پتھر کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر مکمل ہٹ گیا اور یہ تینوں باہر نکل آئے۔ اللہ اکبر۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اولیاء کرام کی شانیں، اولیاء کرام کی برکتیں، آپ نے ان فردی گلدستوں سے جانی، پچھلی امت میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں، قرآن و حدیث میں بھی اس طرح کے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں، تفاسیر کے ذریعے، شروحات کے ذریعے اس کی ہمیں وضاحتیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارا یوں تو موضوع پچھلی امت کے جو اولیاء کرام تھے وہ ہے، آخر میں ہم آپ کو اس امت کے افضل اولیاء صحابہ کرام علیم رضوان کے تعلق سے، ان کی اہمیت کے تعلق سے، اور ان کے تعلق سے ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے یہ بھی بیان کریں گے، اور مزید تفصیلات صحابہ کرام علیم رضوان کے تعلق سے ہم اگلے سلسلے میں دکھائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں صحابہ کرام علیم رضوان کی اہمیت قرآن و حدیث سے، آئیے دیکھتے ہیں۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیں۔
12-11 سورہ توبہ آیت نمبر 100 ترجمہ کنز الایمان، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ پاک کو ایزا دی، اور جس نے اللہ پاک کو ایزا دی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرما لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہم آپ کو سلسلے کے اختتام پر ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے جس کا عنوان ہے مذہب اہل سنت۔
میں ہوں قلم، امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ چھوٹے تھے تو امی ابو نے ادب کا کہا، اسکول گئے تو ٹیچر نے ادب کرنے کا کہا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ آداب ہر جگہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ بغیر ادب کے ہمارا کیا معیار ہے؟
ادب وہ ایک مقولہ ہے نا، لا دین لمن لا ادب اللہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت یہ مذہب مہذب ہے، تہذیب والا با ادب مذہب ہے اہل سنت۔ نہ نبی کی توہین کرتا ہے، نہ کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، نہ کسی ولی کی توہین کرتا ہے، نہ کچھ۔ یعنی کہ اہل سنت کی آنکھیں جو ہے نا اپنے بڑوں پر بند ہیں، نبیوں پر بند، صحابہ پر بند، اہل بیت پر بند، یعنی کہ یہ کسی میں اس کو خامی نظر آتی نہیں ہے۔ یہ مذہب مہذب ہے، سارے انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، ایک بھی نبی کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، سیدھی بات ہے۔ اچھا نقص نکالے گا تو ہی انکارے گا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان، اگر ایک بھی صحابی کی توہین کرے گا تو گمراہ کا فتویٰ اس کو ملے گا، وہ گمراہ ہے، بددین ہے جو صحابی کی توہین کرے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت، واقعی جو اہل سنت ہے وہ کسی بھی صحابی کی توہین کا تصور نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، تو یہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، صحابی ہیں خلاص، تو ان کی بھی توہین کرے گا تو بددین گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس کے اہل سنت وہی ہے جو سارے صحابہ کو مانتا ہے، اولیاء کرام کی توہین بھی ان میں نہیں ہے، سنیوں میں پیروں فقیروں کی جو واقعی جامع شرائط کے مطابق ہے، وہ نہیں جو لوہے کے کڑے پہن کر کرتے ہیں مزارات پر، ان کی بات نہیں کرتا، یہ اولیاء کرام نہیں ہوتے، یہ تو اولیاء کرام سے بھی بندوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، درباروں پہ قابض ہو گئے بیٹھ گئے اور لوگ جاتے ہوئے ان کی وجہ سے کتراتے ہوں گے۔ اور جو مطلب اولیاء کرام کو نہیں مانتے، ان کی شکلیں بگڑی ہوئی دکھا کر بولتے ہوئے، دیکھو یہ تمہارے مزارات، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کعبے میں 360 بت رکھے گئے لیکن کعبے کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو یہ جو ننگ دڑنگ ملنگ چرس اور سٹے کے دم لگا کر ڈی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اولیاء کرام کے مزارات کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آتا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑا پیارا سا آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، با ادب لوگوں کے بارے میں کتنی پیاری بات بیان کی گئی ہے۔ ہم اب اگلے مدنی گلدستے کی طرف جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ہر صحابی جنتی ہے۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔
دانش رشید میمن، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جنت کی بشارت جن 10 صحابیوں کو دی گئی، اس کے علاوہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت بلال کے بارے میں بھی سنا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھ سے بھی پہلے حضرت بلال جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹ کی رسی ہوگی۔ تو پھر حضرت بلال کو اشرائے مبشرہ میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟
اونٹ کی رسی ہاتھ میں ہوگی، اس طرح کی روایت تو کبھی پڑھی نہیں میں نے، نہ علماء سے سننا کو یاد پڑتا ہے۔ البتہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے بلال مجھے اپنے امید افزا کام کی خبر دو جو تم نے اسلام میں کیا، کیونکہ میں نے تمہارے نالین یعنی کہ جوتوں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ دن اور رات کے کسی بھی لمحے میں وضو نہیں کیا، مگر اس وضو سے اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی، یعنی کہ جب بھی وضو کیا تو وہ تحیت الوضو وغیرہ ادا کی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث سے پاک کے تحت لکھتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جس سے
نوکر چاکر بادشاہوں کے آگے ہٹو بچو کرتے ہوئے چلتے ہیں. مطلب یہ کہ اے بلال تم نے ایسا کون سا کام کیا جس سے تم کو میری یہ خدمت میسر ہوئی. خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں گئے نہ حضرت بلال کو معراج ہوئی, بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا, یعنی آپ نے دیکھا جو قیامت کے بعد ہوگا کہ تمام خلق یعنی مخلوق سے پہلے حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. اس طرح کے حضرت بلال خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے. اشرہ مبشرہ کے تعلق سے عرض ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی ایک ہی موقع پر ایک ہی وقت میں ارشاد فرمایا, ابو بکر جنتی ہیں, عمر جنتی ہیں, عثمان جنتی ہیں, علی جنتی ہیں, طلحہ جنتی ہیں, زبیر جنتی ہیں, عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں, اور سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں, سعید بن زید جنتی ہیں, اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یہ وہ حدیث ہے جس کی بنا پر اس مبارک جماعت کو اشرائے مبشرہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک حدیث میں ان دس کو نام بنام جنت کی بشارت دی گئی, ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی مبشر بالجنہ ہے, یعنی ہر صحابی کو جنت کی بشارت ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ترجمہ کنزول ایمان, اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں, یوں تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابیوں کو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت دی اور دنیا ہی میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا, مگر دس ایسے جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. تاریخ میں ان خوش نصیبوں کا لقب اشرہ مبشرہ ہے. اشرہ مبشرہ معنی وہ دس جن کو جنت کی بشارت دی گئی. تو یہ ان کے لیے کیونکہ سات نام بنام ایک ساتھ نام دیے گئے تو یوں دس, اس کا مطلب دس کے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے صحابی, ایسا نہیں, ہر صحابی جنتی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہم نے صحابہ اکرام علی رضوان کا تذکرہ سنا, اولیاء اکرام پچھلی امت کے اولیاء اکرام سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا, صحابہ اکرام علی رضوان کا تذکرہ ہوا, آخر میں ہم آپ کو اہل بیت اطہار کا بھی کچھ ذکر کریں گے. اہل بیت کی بڑی شان ہے اور اہل بیت کی پاکی کا بیان تو قرآن پاک میں بھی ہے. صحابہ اکرام علی رضوان بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے تو اہل بیت بھی تھے, ان کا تذکرہ بھی تھا تو ان کی شان کو بھی بیان کیا گیا تھا. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم اپنے سلسلے کے اختتام پر دکھاتے ہیں, اہل بیت کی پاکی کا بیان قرآن پاک میں.
میرا نام غلام مرتضیٰ ہے, میرا تعلق مروڑ پنجاب پاکستان سے ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اہل بیت اطہار کی پاکیزگی قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے؟
جی ہاں, قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے, اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں, جو کہ 22 پارے سورۃ الاحزاب میں ہے, آیت نمبر 33. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترجمہ کنز الایمان, اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. اس کے تحت مدارک میں
یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں, اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے کہ گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو. صراط الجنان جلد 8 پیج نمبر 27 پر ہے. اس آیت میں اہل بیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہے, انہیں امہات المومنین یہ سب سے پہلے مراد ہے, کیونکہ آگے پیچھے سارا کلام ہی ان کے متعلق ہو رہا ہے. بقیہ نفوس قدسیہ یعنی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا, حضرت علی المرتضی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اہل بیت میں داخل ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے. مولانا حسن زاہ خان علیہ رحمۃ الحنان ذوق نعت میں فرماتے ہیں, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, آئے تطہی سے ظاہر شان پہلے بیت, آئے تطہیر سے ظاہر شان پہلے بیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
انشاءاللہ سعودل صحابہ اکرام علی مردوان کے موضوع کے متعلق ہم مزید آپ کو اگلے سلسلے میں کچھ مدنی گلدستے دکھائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, تیری سنتیں سکھا